اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی تہران میں عظیم الشان تشییع جنازہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے کہا ہے کہ ایران اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ تہران ہر حال میں اپنی سرزمین میں یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ اور پاکستان کی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تہران میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے تشییع جنازہ میں عوام نے بھرپور شرکت کی ہے۔ شہدا کے جلوس جنازہ میں صدر ایران اور اعلی حکام سمیت لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ جلوس جنازہ کے شرکا نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قانی نے بھی شہدا وطن کے جلوس جنازہ میں شرکت کی۔ جلوس جنازہ انقلاب اسکوائر سے شروع ہوا اور آزادی اسکوائر پر اختتام پذیر ہوا۔ وطن پر شہید ہونے والے شہدا کے جلوس جنازہ میں عوام کی کثیر تعداد شریک رہی اور اس نے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ صبح سویرے سے ہی لوگ انقلاب اسکوائر پر جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے شہدا کے جنازوں کا انتظار کیا اور بڑی تعداد میں خواتین، بچے اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد جلوس جنازہ میں شریک رہے۔ صہیونی جارحیت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملنے والے شہدا وطن کے جلوس جنازہ میں شریک سوگواروں کے ہاتھوں میں لبیک یا حسین کے سرخ پرچم تھے اور ایسے بینرز اور پلے کارڈز بھی انہوں نے اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تاریخ لکھے گی کہ ایرانیوں نے اپنا خون دیا لیکن خاک وطن نہیں دی، اپنے لخت جگر دیے اور قربانیاں دیں لیکن عزت و وقار نہیں کھویا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شہداء اقتدار کے جلوس جنازہ میں شرکت کے بعد اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ ایرانیوں نے خون دیا مٹی نہیں، اپنے لخت جگر دیے لیکن عزت و وقار نہیں، کئی ہزار ٹن بموں کی بارش تلے کھڑے رہے لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اگرچہ ان کا فقدان سخت اور دل سوز ہے لیکن ان کی یاد اور راستہ بیدار دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور نقصان مشکل اور دل ہلا دینے والا ہے لیکن ان کی یاد اور راستہ بیداروں کے دلوں میں زندہ رہے گا، اور باشعور، باخبر اور با ایمان نسلیں ان کے راستے پر گامزن رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنصیبات اور عمارتیں اگرچہ اہم اور قیمتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئی شان اور زیادہ مستحکم شکل میں دوبارہ تعمیر ہو جائیں گی، چاہے اس میں برسوں لگ جائیں لیکن ایک قوم کا فخر ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ایرانیوں نے جوہری ہتھیاروں سے لیس دو حکومتوں کے خلاف شجاعانہ استقامت میں اپنا وقار، فقر محفوظ رکھا ہے، اور اب وہ مستقبل کے بارے میں پہلے سے زیادہ قابل فخر، باوقار اور مضبوطی سے سوچ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یہ حق اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنے مفادات، عوام اور خود مختاری کے دفاع میں ہر ضروری اقدام کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو اس وقت تک معطل رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جب تک کہ ایرانی جوہری پروگرام کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت نہ دے دی جائے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ رفائل گروسی کے افسوسناک کردار کا براہ راست نتیجہ ہے جنہوں نے اس حقیقت کو چھپایا کہ ایجنسی نے ایک دہائی قبل تمام پچھلے معاملات کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ گروسی کی اس جانبدارانہ کارروائی نے براہ راست بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف سیاسی محرک پر مبنی قرارداد کی منظوری کی راہ ہموار کی، اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملوں کو آسان بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رفائل گروسی نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے برعکس ایسی واضح خلاف ورزیوں کی مذمت سے بھی انکار کیا جو ایجنسی کے حفاظتی ضوابط اور ان کے آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے چیف جسٹس حجت الاسلام والمسلمین محسنی ارجعی نے شہداء اقتدار کے جلوس جنازہ کے موقع پر کہا ہے کہ شہداء کے پاک خون نے قوم کو اپنے ہدف کی جانب پیش قدمی تیز کرنے کا حوصلہ دیا۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی ارجعی نے شہداء اقتدار کی تشییع جنازہ کے موقع پر کثیر تعداد میں عوامی شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملت ایران نے اپنی شرکت سے یہ پیغام دیا ہے کہ شہدا کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یہ ہمارے مقاصد کی جانب پیش قدمی میں مزید تیزی کا باعث بنے گا۔ حجت الاسلام مرجئی نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ ادارہ دشمنوں کے ہاں میں ہاں ملائے تو اس کے ساتھ ماضی کے طرز پر تعاون جاری رکھنا ممکن نہیں۔ انہوں نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے مستقبل کے بارے میں کہا کہ یقینی طور پر غاصب صہیونی حکومت اور مجرم امریکہ زوال پذیر ہوں گے، جو چیز باقی رہے گی وہ فقط مردانگی، استقامت اور حق کا پرچم ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ کبھی بھی دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ دشمن کو ملت ایران کے عزم کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابراہیم عزیزی نے سنیچر کو شہدا کی تشییع جنازہ کے موقع پر کہا کہ بلا شبہ رہبر انقلاب اسلامی کے ارشادات ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابراہیم عزیزی نے 12 روزہ جنگ میں ملت ایران کی شجاعت و دلیری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس 12 روزہ جنگ کے بارے میں جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ ملت ایران گھٹنے نہیں ٹیکے گی، تو ایسا ہی ہوا، اور یہ ایک مطلقہ، مسلمہ اور حتمی حقیقت ہے کہ ہم کبھی بھی نہ صرف یہ کہ ملت ایران کے دشمنوں کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ ہمیشہ دشمن کو ملت ایران کے عزم و ارادے کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ ایران ہر حال میں اپنی سرزمین میں یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ علاقائی کنسورشیم صرف تکمیلی کردار ادا کر سکتا ہے، قومی پروگرام کا متبادل نہیں بن سکتا۔ امیر سعید ایروانی نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر یورینیم افزودگی کے حق پر سختی سے قائم ہے، اور کوئی بھی بین الاقوامی پیشکش یا علاقائی تعاون ایران کے داخلی جوہری پروگرام کا متبادل نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یورینیم کی افزودگی صرف ایران کے اندر اور ایرانی حاکمیت کے تحت ہی ممکن سمجھتے ہیں۔ ممکنہ کنسورشیم صرف معاونت فراہم کر سکتا ہے، لیکن ہرگز ہمارے داخلی پروگرام کی جگہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ اپنے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے پیدا ہونے والی تشویش کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتی راہ اپنائی ہے۔ جوہری معاہدہ بھی اسی سفارتی اصول کی بنیاد پر طے پایا تھا، اور آج بھی ہم انہی بنیادوں کے پابند ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹروں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے جارحانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹروں کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے 1945 سے اب تک نافذ ان عالمی قوانین کے اصولوں کو پاؤں تلے روندنے کے مترادف ہیں جن میں دوسرے ممالک کے خلاف جارحیت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹروں کے بیان میں آیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے فردو، نتنز اور اصفہان میں واقع ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، جو اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 2 کی شق نمبر 4 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی ارضی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف دھمکی آمیز رویہ یا اقدام مکمل طور پر ممنوع ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ذوالفقار میزائل سے بیروسب میں ایک ہدف کو انتہائی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمنی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن فلسطین کے حوالے سے اپنے مذہبی اور انسانی فرائض کو ادا کرتا رہے گا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ ذوالفقار بیلسٹک میزائل نے مقبوضہ فلسطین کے بیروسفبا علاقے میں حساس ہدف کو انتہائی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے، اور آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن فلسطینی عوام کے تئیں اپنے مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرائض کی پاسداری کرتا رہے گا، اور غزہ کے عوام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اس کی کتنی بھی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کی جانب سے فوج تعیناتی کے لیے کہا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں بھی فوج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج سول اداروں کی مدد کے لیے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ اس کو ٹھکرا اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ عشق نبی دولت دار ہم کو غم عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی مجھ کو قسمت نے منصب دیا ہے ایسا با مجھ کو قسمت نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتی ہے. سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
ہوتے رہتے تھے جسے شاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ محمد کا نواب.
شہید کی شہادت انسان کو جھنجھوڑ کر غفلت سے نجات دلاتی ہے. شہادت وہ نور ہے جو تاریک دلوں کو روشن، سونے والوں کو بیدار اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. شہادت بشریت کی آب حیات ہے، اور شہید وہ خضر ہے جو سماج اور معاشرے کو آب حیات عطا کر کے اس کے ہدف کو دائمی کر دیتا ہے. شہادت کی اگر یہ عظمت ہے تو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں. انہوں نے اپنے دور کی یزیدیت کو اپنے مقدس خون میں غرق و نابود کر دیا. یدی دشمن مٹاتے ہیں الہی یادگاروں کو، گلوں کو چھوڑ کر دل میں بسا رکھا ہے خاروں کو. مجالس گریہ و ماتم زیارت یا توسل سب، نظر آتا ہے بدعت سامراجی ضلع خاروں کو. حسینی کارناموں پر یہ پردے کیسے ڈالیں گے، چھپا سکتی نہیں شکتی سیاہی چاند تاروں کو. رولا دے ایک تبسم سے جو مقتل میں ہزاروں کو، مجاہد ہے کوئی پڑھ لو جہاں کی کارزاروں کو. اور ہمک کر تیر لے لینا گلے پر مسکرا دینا، بھلائے کس طرح ایک صاحب دل ان نظاروں کو. کیا ہے قلعہ ظلم و ستم تسخیر اصغر نے، زبان خشک سے مسکر کے ہونٹوں کے کناروں کو. یہ کہتا استغاثے پر گرانا خود کو جھولے سے، کہ ششماہا سمجھتا ہے امامت کے اشاروں کو. سامعین، سامعین، انسانی نجات کی کشتی کو کسی سمندر کی ضرورت نہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہائے گئے آنسوؤں کے قطروں پر حرکت کرے گی۔ وہ اشک جو دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلتے ہیں، وہ دل و جان کو پاک کر کے خداوند عالم کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات کی تعداد شاید انگلیوں پر گنی جا سکے، جس کے بارے میں ہر مکتب و مسلک، مذہب اور دین کے دانشوروں نے اپنے اپنے انداز فکر کے مطابق لکھا ہو۔ ان گنے چنے واقعات میں کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام ایک ایسی حقیقت ہے جس پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف سے لے کر انسانیت کی ذمہ داریوں تک کے موضوعات پر اہل فکر و نظر نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس عظیم واقعے میں شریک امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کو سمجھنے اور اس کے حقیقی اہداف تک رسائی کے لیے کچھ مقدمات اور ذہنی آمادگی ضروری ہے۔ کربلا کے واقعات کس طرح رونما ہوئے، اس پر بہت لکھا گیا، لیکن یہ سانحہ کیوں ہوا، اس کے بارے میں جو آگہی، آمادگی، دینی غیرت و حمیت اور دین شناسی چاہیے، اس کا فقدان اس عظیم کام کے راہ میں حائل ہوتا رہا۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی نے انسانی زندگی کے مفاہیم کو نئے معنی بلکہ حقیقی مفہوم عطا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے زندگی و حیات، موت و شہادت، دنیا و آخرت، عزت و شرافت، ذلت و عظمت، آزادی و اسیری، شکست و فتح، طاقت و قدرت، سعادت و سیادت اور حق و باطل کے مفاہیم کو حقیقی معنی عطا کیے اور اپنے عمل و کردار سے ان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ تاریخ میں انسانیت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ مذکورہ مفاہیم کو سطحی اور بعض اوقات بالعکس سمجھنا ہے۔ زندگی و حیات کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں بھی سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ ظلم اور ظالموں کے ساتھ زندگی ننگ و آر ہے، یعنی زندگی کا حقیقی مفہوم عزت و شرافت کے ساتھ آزاد رہنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس ظاہری زندگی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں جو ظلم کی حمایت اور ظالموں کے خلاف قیام سے آری ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عزت و منزلت کو ظاہری اقتدار اور دنیاوی طاقت میں محدود نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تلوار پر خون کی کامیابی اور آزادی و حریت کو عزت و منزلت سمجھتے ہیں۔ آپ کے یہاں شکست و فتح کا تصور بھی یکسر مختلف ہے۔ آپ انسانوں کے لشکروں اور فوجی ساز و سامان کے ذریعے دشمن کے بدن کو ختم کر کے فتح حاصل کرنے کو کامیابی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ قلب و ذہن کو شکست دے کر ان میں موجود باطل نظریات کو ختم کر کے ضمیر اور وجدان کی بیداری کو فتح اور کامیابی سمجھتے ہیں۔ آپ کی نظر میں آزادی اور اسیری کا مطلب انسانی بدن کی آزادی یا اس کا قید و بند میں ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ قلب و نظر کی آزادی اور حریت فکر کو حقیقی آزادی قرار دیتے ہیں، جبکہ ظاہری طور پر آزاد ہونے کے باوجود فکری اور نظریاتی طور پر خود مختار نہ ہونے کو آزادی نہیں بلکہ اسیری سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے کربلا کے میدان میں فتح و شکست اور عزت و شرافت کے جو معیار مقرر کیے ہیں اور اس کے جو حقیقی مظاہر سامنے لائے ہیں، اس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یزید اور یزیدیت کو ایسی شکست فاش دی کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی کوئی ظاہری فاتح لشکر کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں، جبکہ دوسری جانب آج بھی ہر باضمیر انسان یا لیتنا کننا معکم فنفوزا فوزا عظیما کا نعرہ بلند کر رہا ہے، اور اس ظاہری شکست خوردہ لشکر میں شامل ہو کر عظیم کامیابی پر فائز ہونے کے لیے بے چین ہے۔ کربلا کے لق و دق صحرا میں حسینی لشکر کے تمام افراد کی شہادت اور اہل خانہ کی اسیری آج بھی کیوں نمونے عمل بنی ہوئی ہے؟ وہ کون سا عنصر ہے جو اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے ایک آئیڈیل اور مثالی بنا گیا ہے؟ اس سانحے میں ایسے کون سے عوامل تھے جو اسے آنے والے زمانے میں روشن سے روشن کر رہے ہیں؟ تاریخ میں ایسی ہزاروں بلکہ لاکھوں جنگیں ہوگی جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ کربلا میں صرف 72 افراد کی شہادت ہوئی۔ ان 72 افراد کی شہادت میں ایسا کون سا عامل پوشیدہ ہے کہ تاریخ کا ہر باضمیر انسان ان افراد کے ساتھ شامل ہونے کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتا ہے اور ببانگ دہل یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
تمام عالم میں آج ماتم، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے خاص کہو رہا ہے۔ علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرش عزا بچھا ہے۔ کسانی زہر بردا ہے۔
سامعین، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانی اقدار کی حفاظت کی جنگ لڑی ہو۔ آپ نے انسانی حیثیت و مقام، انسانی کرامت و شرافت اور انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کربلا کا معرکہ لڑا۔ آپ نے مظلوم کی حمایت اور ظلم کے خلاف قیام کر کے انسانیت کو ایک ایسے راستے کی نشاندہی کر دی جس میں شکست کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ خود تو درجہ معصومیت پر فائز ہیں، لیکن آپ کے جانسار ساتھی بھی ایمان کے عروج، عشق خدا میں سرشار، دینی ذمہ داری کو صدق دل سے ادا کرنے والے اور لقاء خدا کے لیے بے تاب و بے چین تھے۔ ان 72 کا انتخاب بھی اپنے اندر ایک عجیب داستان لیے ہوئے ہے۔ شب عاشور کے واقعات اور ان جانسار ساتھیوں کا تجدید عہد ایک ایسی داستان اور حقیقت ہے کہ اہل عشق و معرفت اصحاب امام حسین علیہ السلام کے جملوں کو اپنے لیے راہ ہدایت قرار دیتے رہیں گے۔ چراغ بجھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے جو بیعت لی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حسینی لشکر میں شامل ایک سپاہی کی ماں کا دشمن کی طرف سے پھینکے گئے اس کے بیٹے کا سر واپس دشمن کی طرف اچھالنا اور یہ کہنا کہ ہم راہ خدا میں دی گئی چیز واپس نہیں لیتے ایک معمولی سی مثال ہے، جو اس لشکر میں شامل ایک شہید کی ماں کی ہے۔ ورنہ اس لشکر میں شامل ایک ایک فرد اور اس کے اہل خانہ نے راہ خدا میں جس انداز سے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کی مثال ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب نے اس شجر تقوی و فضیلت کی آبیاری کی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ انہوں نے اپنے مقدس لہو سے خشک ہونے والے درخت کی آبیاری کی اور اسے حیات نو بخشتے ہوئے سرزمین بشریت کو ہمیشہ کے لیے خشک سالی سے نجات دلا دی۔ کربلا میں حسینیوں کا بہایا گیا خون آب حیات تھا جس نے اسلام کو جاوید زندگی عطا کر کے عالم انسانیت کے لیے حق و حقیقت کی معرفت کے دروازے وا کر دیے۔ یزید باطل قوتوں یعنی قابل، فرعون، شداد، معاویہ، ابو سفیان اور طاغوتی قوتوں کا وارث تھا، جبکہ حسین ابن علی علیہ السلام حابیل، موسیٰ پیغمبر اسلام، علی مرتضیٰ اور حسن مشتبہ علیہ السلام کے وارث ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
تو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام،
لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا
میں جا رہا ہوں، مجھ کو بلاتی ہے کربلا، سجاد بھی رہے گا شریک سفر میرا، لو اماں میرا آخری سلام،
لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام۔
اماں تیرا بے جرم بے خطا، میں ہو رہا ہوں اماں لحد سے تیری جدا، یثرب سے جا رہا ہے غریبوں کا قافلہ، لو اماں میرا آخری سلام، یہ مرضی خدا، جاتی ہے میرے ساتھ میں ناموں سے مصطفیٰ، دینا دعا سروں پہ سلامت رہے رضا، لو اماں میرا آخری سلام، صدا یا حسین کی، اس غم سے رو رہی ہے مدینے کی ہر گلی، ہر گھر تیرے حسین کی غم میں ہے ماتمی، لو اماں میرا آخری سلام، نانا قدیح نروے میں اور گھر میں میں رہوں، بہتا ہے دشت خونی میں بہ جائے میں رہوں، لو اماں میرا آخری سلام، رہے گا لبے فرات، اس بے قسیم کیسے رہیں گے حرم بساط، تاہشر ہم پہ گریا کرے گی یہ کائنات، لو اماں میرا آخری سلام،
لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 8 تیر 3 محرم الحرام اور 29 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تین محرم الحرام سن 7 ہجری قمری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بعض بادشاہوں اور حاکموں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ مکے کے کفار و مشرکین کے ساتھ ہونے والی صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی طرف بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ بعض مورخین کے مطابق آپ نے مختلف ممالک کے حکام کو 12 سے 26 خط لکھے، جن میں ایران، روم، بحرین، حبشہ، یمن اور مصر وغیرہ کے حکام شامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اس دعوت کے بارے میں مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز تبلیغ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دین اسلام منطق اور دلیل کے مطابق ہے۔ چنانچہ دعوت اسلام کے اس سلسلے کے چند برس کے بعد اسلامی مملکت کے قلمرو میں قابل ذکر وسعت پیدا ہوئی۔ تین محرم الحرام سن 829 ہجری قمری کو مسلمان شاعر، ادیب اور کاتب ابن خلوف پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس گئے اور جوانی کے ایام میں قاہرہ گئے۔ انہوں نے یہ سفر علم و دانش کے حصول کی غرض سے کیا تھا۔ وہ 26 سال کے تھے جب قاہرہ کے علمی حلقوں میں ان کا شمار ایک نمایاں دانشور کے طور پر ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ابن خلوف کی زیادہ تر کتابیں بیروت میں شائع ہوئی ہیں۔ آٹھ تیر سن 1290 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ ابو القاسم دانش آشتیانی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ 15 سال کی عمر میں حوزہ علمیہ قم چلے گئے۔ انہوں نے مرزا محمد فیض قمی کی زیر نگرانی دینی تعلیم کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد میں وہ انہی کے فقہ و اصول کے خارج کے دروس میں شریک ہوتے رہے۔ ان کے دروس کے علاوہ وہ شیخ عبد الکریم حائری، سید محمد حجت کوہ قمرئی اور سید محمد تقی خانساری کے دروس میں بھی شرکت کرتے رہے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں آشتیان کا امام جمعہ مقرر فرمایا۔ وہ زندگی بھر دین کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ 90 سال کی عمر میں آیت اللہ شیخ ابو القاسم نے وفات پائی اور ان کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ June 1798 کو اطالوی شاعر و ادیب جیا کومو لیو پاردی پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اٹلی کے رومانی شاعروں میں ہوتا ہے۔ جیاکومو لیوپارڈی عربی، فرانسیسی، انگریزی اور ہسپانوی زبانیں جانتے تھے۔ ان کی سب سے اہم کتاب کا نام شاعرانہ نغمے ہے۔ اس اطالوی شاعر نے زندگی کی 39 بہاریں دیکھنے کے بعد وفات پائی۔ تیس جون سن 1913 عیسوی کو دوسری جنگ بلقان شروع ہوئی۔ یہ جنگ سربیا، یونان، مونٹینیگرو، رومانیا اور سلطنت عثمانیہ کے اتحاد اور بلغاریا کے درمیان لڑی گئی۔ اس سے تقریباً ایک سال پہلے بلقان کی پہلی جنگ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بلغاریا، سربیا، یونان اور مونٹینیگرو نے مل کر لڑی تھی۔ یہ ممالک اس وقت سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھے، اس لیے اس کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور وہ عثمانیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح یورپ میں عثمانی سلطنت کے قلمرو کا 80% حصہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے والے ممالک مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے کسی فارمولے پر اتفاق نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان میں جنگ چھڑ گئی، اور چونکہ بلغاریہ اکیلا دوسرے ممالک کے مد مقابل تھا، اس لیے اس نے صلح کی پیشکش کر دی، اور صلح بخارسٹ کی روح سے اس نے سلطنت عثمانیہ سے چھینے گئے بعض علاقوں کو سربیا، یونان، رومانیا اور مونٹینیگرو کے حوالے کر دیا۔ بلقان کی جنگیں در حقیقت پہلی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ انتیس جون سن 1976 عیسوی کو جمہوریہ سیشلیس، جو مشرقی افریقہ اور بحر ہند کے درمیان میں واقع 115 جزیروں پر مشتمل ہے، آزاد ہوا۔ پرتگالی سامراج کے قبضے کے دوران، یعنی 18ویں صدی عیسوی کے اواسط تک، کہ اس کے بیشتر جزائر غیر آباد تھے۔ اسی درمیان یہاں فرانسیسیوں کے تسلط کا آغاز ہوا، اور 18ویں صدی عیسوی کے اواخر میں انقلاب فرانس کے عروج کے وقت، یعنی سن 1814 میں، برطانوی فوج نے جمہوریہ سیشیلز پر قبضہ کر لیا۔ سن 1960 کے بعد جمہوریہ سیشیلز کی تحریک آزادی نے زور پکڑا، اور 16 سال کے بعد یہ ملک برطانوی سامراج کے تسلط سے آزاد ہو گیا، اور وہاں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ جزائر پر مشتمل اس ملک کا کل رقبہ 459 مربع کلومیٹر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولو اعتمد الا قولا ولو امسك الا بحبل بك استجير يوم العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الرحيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔